أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج کے خطبے میں صفت القوی کا مضمون پہلے کی طرح بیان کیا جائے گا. اس صفت کے ذکر پر مشتمل یہ آخری خطبہ ہے. اس کے بعد آئندہ جمعہ سے انشاءاللہ تعالی صفت الخبیر کا مضمون شروع کیا جائے گا. سورہ البقرہ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو اللہ کے مقابل پر شریک بنا لیتے ہیں, وہ ان سے اللہ سے محبت کرنے کی طرح محبت کرتے ہیں, جبکہ وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کی محبت میں ہر دوسری محبت سے زیادہ شدید ہیں. اور کاش وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا سمجھ سکیں جب وہ عذاب دیکھیں گے کہ تمام تر قوت ہمیشہ سے اللہ ہی کے لیے ہے, اور یہ کہ اللہ عذاب میں بہت سخت ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک کلمہ کے متعلق آگاہ نہ کروں؟ کیا یہ فرمایا کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے متعلق نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور بتائیے. آپ نے فرمایا وہ خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. ہشام یحییٰ کی کے واسطے سے روایت کرتے ہیں کہ یحییٰ نے بیان کیا اور مجھے ہمارے بعض اور بھائیوں نے بھی یہ روایت بتائی کہ جب مؤذن حیّ علی الصلاۃ کہے تو یحییٰ نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کا کہا, اور کہا کہ ہم نے تمہارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی فرماتے ہوئے سنا. حضرت عثمان بن ابی العاصی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس اس حال میں آئے کہ میں ایسے شدید درد میں مبتلا تھا, یوں لگتا تھا کہ وہ مجھے مار ہی دے گی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اعوذ بعزت اللہ وقوته من شر ما اجد, یہ پڑھا کرو, یعنی میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور اس کی قوت کے ساتھ اس درد کے مقابل میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں, اور سات مرتبہ اپنے دانے ہاتھ سے تکلیف والی جگہ کو چھو. اور اسی قسم کی ایک اور روایت ہے جس میں سورہ فاتحہ کے متعلق آتا ہے کہ ایک دفعہ کچھ اپنے صحابہ رضوان اللہ ایک دشمن قبیلے میں چلے گئے اور بہت بھوک لگی ہوئی تھی اور پیاس لگی ہوئی تھی, ان کا خیال تھا کہ وہاں سے کچھ مل جائے گا, مگر دشمن قبیلے نے ان کو پکڑ لیا. اتفاق ایسا ہوا کہ بہت زیادہ اس کے سردار کو سر درد ہو رہا تھا, اتنا زیادہ کہ کسی طرح آرام نہیں آتا تھا. ان میں سے انہوں نے کہا ان کو پکڑ کے لاؤ, کچھ دو آدمی آئے ہیں شاید ان کے پاس کوئی گر ہو, تو ان کو لے جایا گیا وہاں. ان کے پاس تو اور کچھ نہیں تھا لیکن سورہ فاتحہ پڑھ کر انہوں نے دم کر دیا. سورہ فاتحہ پڑھ کے جو دم کیا تو اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ وہ درد جاتا رہا. اور اس کے اس سے خوش ہو کے اس نے کچھ بکری اور کچھ کھانے کی چیزیں ان کے ساتھ کر دیں. اس سورہ فاتحہ کے دم کا مجھے بھی ایک بہت زبردست تجربہ ہے. مردان میں میں گیا تھا تبلیغی مجلس میں, اور وہاں شدید سردرد شروع ہو گئی جس کے ساتھ متلی بھی تھی, اور ڈر یہ تھا کہ دشمن کے سامنے اگر تقریر کرتے ہوئے میں نے قے کر دی تو بھپکی اڑائیں گے اور وہ سمجھیں گے کہ یہ ہے ہی جھوٹا. چنانچہ میں نے اس پر دعا کر کے سورہ فاتحہ پڑھی, اور سورہ فاتحہ اس نیت سے پڑھی کہ اس کا اثر مجھ پہ ہو جائے. وہ اللہ کا کرنا ہوا کہ پہلے سجدے میں ہی نام و نشان نہ رہا درس کا, اور مطلی بھی کلیت غائب ہو گئی. تو سورہ فاتحہ کا نام بھی شفا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب اس کا عرب سردار سے تحفہ پیش کیا گیا تو آپس میں دونوں بحث کر رہے تھے. ایک کہہ رہا تھا کہ یہ قرآن کریم بیچنے والی بات ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم کو سستی قیمت پہ نہ بیچا کرو, میں تو یہ نہیں کھاؤں گا. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب یہ بحث چلی تو آپ نے فرمایا لاؤ مجھے بھی دو, اور بڑے شوق سے اس نے سکھایا. آپ نے کہا کہ قرآن بیچنا نہیں ہے, اس کا اور مفہوم ہے. تو بہرحال سورہ فاتحہ میں شفا ہے, اور اس کے دم سے میں نے خود بھی اپنے ذاتی طور پر فائدہ اٹھایا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیٹی سے فرمایا, جب تم صبح کو اٹھو تو یہ دعا پڑھو, سبحان اللہ وبحمدہ لا قوت الا باللہ ما شاء اللہ کانا وما لم یشاء لم یکن, یعنی پاک ہے اللہ تعالیٰ اپنی تمام تعریفوں کے ساتھ, ہر ایک طاقت اور قوت اللہ تعالیٰ ہی سے ملتی ہے, جس کام کو اللہ چاہے وہ ہو جاتا ہے, اور جس کو نہ چاہے وہ تکمیل نہیں پا سکتا. میں جانتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے, نیز یہ کہ اللہ تعالیٰ نے علم کے لحاظ سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے. بس جو کوئی یہ دعا صبح کے وقت پڑھے گا وہ شام ہونے تک اللہ کی حفاظت میں رہے گا, اور جو شام کے وقت یہ دعا پڑھے گا وہ صبح تک اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہے گا. حضرت طلق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, ایک شخص حضرت ابو درزا کے پاس آیا اور کہا کہ آپ کا گھر جل گیا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ میرا گھر نہیں جلا. پھر دوسرا شخص آیا, اس نے بھی یہی کہا کہ آپ کا گھر جل گیا ہے. آپ نے فرمایا میرا گھر نہیں جلا. تیسرا شخص آیا, اس نے کہا آگ لگی تھی اور جب وہ گھر کے قریب پہنچی تو بجھ گئی. آپ نے فرمایا مجھے معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرے گا. حاضرین میں سے ایک نے کہا کہ آپ کی یہ دونوں باتیں عجیب ہیں, پہلے کہتے تھے آپ نہیں جلے نہیں جلا, اور اب آپ کو بتایا گیا کہ جل گیا تھا تو بجھ گئی آگ. تو انہوں نے کہا دراصل میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کلمات کہتے ہوئے سنا تھا کہ جو شخص یہ کہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش العظیم ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر کل دابۃ انت آخذ بناصیتہا ان ربی علی صراط مستقیم. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ جو یہ دعا کرے گا اس کو آگ کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی. اب یہ تو روایت ہے پرانی, لیکن ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یہ واقعہ انڈونیشیا میں, کہ حیرت انگیز طور پر یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری پوری ہوئی جو ہے مسیح موعود علیہ السلام کو عطا ہوئی تھی کہ آگ ہماری غلام بلکہ غلاموں کی بھی غلام ہے. حضرت مولوی رحمت علی صاحب کے گھر کے قریب ایک بہت بڑی آگ پہنچی. اتنی تیز ہوا کے ساتھ وہ آ رہی تھی کہ اس کی لپکوں نے آپ کی لکڑی کی دیواروں سے مس کرنا شروع کر دیا. سارے گھر لکڑی کے تھے جو مسلسل جلتے چلے آ رہے تھے. نیچے سے لوگوں نے شور مچا دیا کہ مولوی صاحب نیچے اترے ہیں. اور اس طرح چند نے میں مسیح موت کا غلام ہوں اور یہ آگ میرا کچھ نہیں کر سکتی. حیران لوگ انہوں نے کہا اتر جائیں خدا کا خوف کریں, اب تو جلنے والا گھر آپ کا. انہوں نے کہا کچھ نہیں ہوگا, میں ہر گل نہیں جلوں گا. چنانچہ عجیب اتفاق ہوا, اس اتفاق تو نہیں تصرف تھا اللہ تعالیٰ کا, کہ اچانک اتنی تیز موسلا دھار بارش ہوئی کہ وہ لپکے جو آگ کے لپکے گھر کے دیواروں سے ٹکرا رہے تھے وہ وہیں کھڑے ہو گئے اور آگ نہیں بجھ گئی. اور مولوی رحمت علی صاحب ٹھیک ٹھاک اللہ کے فضل کے ساتھ اس طرح نیچے اتر آئے. حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں جب کوئی عذاب آ جاتا ہے تو پھر جس صاحب قوت یا صاحب جمال یا صاحب مال سے خدا کے برابر محبت کرتے تھے وہ کسی کام نہیں آتا. اس وقت پتہ لگتا ہے ان القوت للہ جمیع, کہ بلب ہوتا تو سب اللہ ہی کا ہے, کوئی قوت خدا کے مقابل کام نہیں کر سکتی. حسن و جمال, علم و فضل کی قوت تو تلواروں کے متحت ہے, الہی قوت کسی کے متحت نہیں. بعض لوگ وظیفے کرتے ہیں, بہت لمبے لمبے وظیفے اور گھنٹوں دریا میں کھڑے ہو کر یا گھٹنوں کے بل جھک کر سخت جسمانی ریاض میں گزارتے ہیں. حضرت عبدالعزیز مسیح موعود علیہ السلام ان باتوں کے سب خلاف تھے. آپ بالکل پسند نہیں کرتے تھے کہ اس قسم کی جسمانی مشقتیں کی جائیں. ایک دفعہ ذکر ہے کہ سراج الوقت صاحب نعمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے چلا کشی کا طریقہ پوچھا. آپ نے فرمایا تم بعد نماز کے 10 بار درود شریف پڑھو, 10 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھو, 31 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو. اور جو کچھ اس وقت 31 مرتبہ لا حول نہ ہو سکے 21 بار, اور جو 21 بار نہ ہو سکے تو 11 بار ضرور پڑھ لینا. مگر ساتھ ہی حضور نے یہ بھی فرمایا کہ وظائف اور مجاہدے بناوٹی چیزیں اور غیر مسرور اور بزنس ہوتے ہیں, جو میں نے بتلایا ہے وہی پڑھو, اور جتنی دیر وظیفوں میں لگے رہو وہ جتنی دیر وظیفہ میں لگے وہ نماز میں خرچ کرو. نماز میں اہدنا الصراط المستقیم بکثرت پڑھو, اور رکوع اور سجدے میں بعد تسبیح یا حیو یا قیوم پھر رحمت کا نستغیث زیادہ پڑھو, اور اپنی زبان میں نماز کے اندر دعائیں کرو. اس میں مناظر سلوک طے ہو جائیں گی. مومن کا ہتھیار دعا ہے. اب میں اللہ تعالیٰ کی صفت قبیت کو بیان کرنے والی قرآن کریم کی دوسری آیات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ان میں سے ہر ایک آیت پوری وضاحت سے ہمیں سمجھا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت کن کن مضامین پر مشتمل ہے. فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمَئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ. پر جب ہمارا فیصلہ آ گیا تو ہم نے صالح کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت کے ساتھ نجات بخشی اور اس دن کی ذلت سے بچا لیا. یقیناً تیرا رب ہی دانی قوت والا اور کامل غلبے والا ہے. وَذِنَا لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيان وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله إله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. ان لوگوں کو جن کے خلاف قتال کیا جا رہا ہے قتال کی اجازت دی جاتی ہے کیونکہ ان کو ظلم کیا گیا اور یقیناً اللہ ان کی مدد پر قادر ہے. یعنی وہ لوگ جنہیں ان کے گھروں سے ناحق نکالا گیا محض اس بنا پر کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اللہ کی طرف سے لوگوں کا دفاع ان میں سے بعض کو بعض دوسروں سے بھرا کر نہ کیا جاتا تو راہ خانے منظم کر دیے جاتے گرجے بھی اور یہود کے معابد بھی اور وہ مساجد بھی جن بکثرت اللہ کا نام لیا جاتا ہے اور یقیناً اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کرتا ہے. یقیناً اللہ بہت طاقتور اور سامنے کر دے والا ہے. اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ لوگ یہ کہتے ہیں مثلا عراق کی جنگ کے متعلق کہ یہ جہاد ہے. یہ ایک قسم کا جہاد تو ہے کہ مجبوراً اپنے ملک کے دفاع کے لیے ان کو لڑنا پڑ رہا ہے, لیکن یہ وہ جہاد نہیں جس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہم ضرور ان کی مدد پر قادر ہیں اور ضرور یہ غالب آئیں گے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مظلومیت کے دور میں کتنی لڑائیاں ہوئیں, اگر ایک میں بھی آپ نے دشمن سے شکست نہ کھائی, کمزور ہونے کے باوجود بھی آپ خدا تعالیٰ کی فضل سے غالب رہے اور خدا کا یہ وعدہ آپ کے حق میں پورا ہوتا رہا. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی بہت مدت تک مسلمانوں کا روب قائم رہا اور چھوٹی چھوٹی جماعتوں نے بڑی بڑی جماعتوں کو شکست دی. تو اللہ تعالیٰ کا جو جہاد کا وعدہ ہے کہ اللہ نصرہم لقدیر, یہ بہت ہی اہم وعدہ ہے اور اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ جہاد یہ اصلی ہے یا نقلی ہے. نقلی نہ کہیں دوسرے درجے کا ہے. دوسرے درجے کا جہاد تو وہ ہے جو اپنے ملکیت کے دفاع میں انسان لڑتے ہوئے اپنی چیز کی حفاظت میں اپنی جان کھو دے اور نقصان اٹھائے, لیکن اول جہاد وہی ہے جس میں خدا کے حکم پر عمل درآمد سے روکا جا رہا ہو. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوی مومن ضعیف مومن سے بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے. حضرت علاء بن بشر المزنی بیان کرتے ہیں کہ خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلے کے وقت سب سے زیادہ قوی اور بہادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقابلے کے وقت سب سے زیادہ قوی اور بہادر ہوا کرتے تھے اور خدا کے ذکر کے وقت سب سے زیادہ گریہ زاری کرنے والے ہوتے تھے. ایک دفعہ مدینہ کے شمال سے اس کا شور اٹھا جس سے معلوم ہوتا تھا کہ خطرہ ہے. حضور اپنے گھوڑے پر اکیلے وہاں پہنچے اور جا کے جائزہ لیا اور واپس آ کے صحابہ کو بتایا کہ فکر نہ کرو کوئی خطرہ نہیں ہے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ کوئی محافظ کوئی نگران اور نہیں لیا بلکہ اکیلے ہی اس میدان میں نکل گئے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ جب لشکر کہیں حملہ ہوتا تھا تو آپ سب سے آگے میدان میں ہوتے تھے اور صحابہ بیان کرتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ لیا کرتے تھے. ایک واقعہ ہے جنگ احد میں پیش آیا. ایک وقت ایسا بھی آیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف 12 صحابہ رہ گئے تھے. اس موقع پر ابو سفیان نے بلند آواز سے 3 دفعہ کہا کیا تم میں محمد موجود ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دینے سے صحابہ کو منع فرما دیا. پھر اس نے کہا کیا تم میں ابو قحافہ کے بیٹے یعنی ابو بکر محجود ہیں؟ پھر اس نے تین دفعہ بلند آواز سے کہا کیا تم میں خطاب کے بیٹے یعنی حضرت عمر موجود ہیں؟ اس وقت بھی سب صحابہ خاموش رہے. پھر وہ اپنے ساتھیوں کی طرف مڑا اور کہا جن لوگوں کا میں نے ذکر کیا تھا وہ تو مارے گئے ہیں. حضرت عمر اس کی اس بات کو برداشت نہ کر سکے اور بلند آواز سے کہا اے اللہ کے دشمن, خدا کی قسم جن لوگوں کا تم نے نام لیا ہے وہ سب کے سب زندہ ہیں اور تیرے لیے وہی باقی رہ گیا ہے جو تجھے برا رہے گا. اس پر ابو سفیان نے کہا آج جنگ بدر کا بدلہ چکا دیا گیا ہے اور لڑائی تو ڈول کی طرح ہوتی ہے, کبھی ادھر جھکا ہوتا ہے کبھی ادھر جھکا ہوتا ہے. تمہیں کچھ لاشیں مسلح کی ہوئی ملیں گی. مگر کہتا میں نے اس کا حکم نہیں دیا, ناک کاٹ دیا کرتے تھے, اکان کاٹ دیا کرتے تھے, لاشوں کو بڑا ہی بدسورت بنا دیا کرتے تھے. تو وہ کہتا ہے آپ کے ہاں جو شہید ہوئے ہیں ان میں سے بھی بعضوں کا مسلح کیا گیا ہے مگر میں نے اس کا حکم نہیں دیا تھا. اس کے بعد اس نے نعرہ لگایا اولو حبل اولو حبل, یعنی حبل بت کی جائے ہو حبل بت کی جائے ہو. اس موقع پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جواب کیوں نہیں دیتے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم کیا جواب دیں؟ حضور نے فرمایا تم کہو اللہ اعلیٰ واجل, اللہ ہی سب سے اعلیٰ اور سب سے بڑا ہے, اس کے مقابل کوئی بلند نہیں. ابو سفیان نے جب جواب میں نعرہ لگایا ہمارے پاس عزہ ہے اور تمہارے پاس کوئی عزہ نہیں, اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اسے جواب کیوں نہیں دیتا دیتے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جواب میں ہم کیا کہیں؟ آپ نے فرمایا کہو اللہ مولانا لا مولا لکم, ہمارے ساتھ اللہ ہمارا مددگار ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت اور زخموں پر صبر کا یہ حال ہے کہ عہد جس میں آپ کے دانت بھی شہید ہو گئے تھے اور بے ہوش ہو کے زمین پہ جا پڑے تھے, عہد کی لڑائی کی شام جب حضور واپس لوٹے ہیں تو صحابہ کے ساتھ آپ نے رات بسر کی اور صبح نماز کے وقت بلال سے کہا وہ اذان دے. حضرت بلال نے اذان دی, اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جو لوگ عہد میں ہمارے ساتھ شامل تھے وہی اب میرے ساتھ چلیں گے اور کوئی نہیں جائے گا. چنانچہ وہ تمام صحابہ زخموں سے چور تھے, انہوں نے اس کی پرواہ نہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی وہ آپ کے پیچھے پیچھے چل پڑے. باہر نکل کر آپ نے ایک جھنڈا منگوایا اور وہ حضرت علی کے سپرد کر دیا. سب زخموں سے چور تھے. آپ ہمراہ الاسد پہنچے جو کہ مدینہ سے 10 میل کے فاصلے پر ہے. تو مسلمانوں نے ایک بہت بڑی آگ جلائی جو دور دور سے نظر آتی تھی اور یوں لگتا تھا کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ جمع ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کے کفار کے دنوں پر ایسا روب ڈال دیا کہ وہ فوراً مکہ لوٹ گئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ہمراہ سوموار منگل اور بدھ تک 3 دن وہاں ٹھہرے رہے. عبد الواحد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ وہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو حضرت جابر نے بتایا کہ ہم خندق کھود رہے تھے, ایک سخت چٹان آ گئی جو ٹوٹنے لگی تھی. لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کی کہ یہ چٹان خندق کھودنے میں رکاوٹ بن رہی ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سب کی طرح بھوکے تھے اور آپ کے پیٹ پہ بھی پتھر بندھے ہوئے تھے, مگر شجاع اتنے تھے کہ آپ نے فرمایا کہ لاؤ کدال مجھے دو, میں ضرب لگاتا ہوں. چنانچہ آپ نے اس کدال سے ضرب لگائی اور وہ چٹان جو تھی ٹوٹتی ہی دکھی دوسرے صحابی سے وہ پارا پارا ہو گئی. عبد الرحمن بن ابی سعید اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ غزوہ خندق میں हमें नमाज से रोक दिया गया। यानी दुश्मन हमला इतना शदीद था कि नमाज की कोई होश ही न रही, यहाँ तक कि नमाज मगरिब का वक्त हो गया। लेकिन जब गफर अल्लाह المؤمنین القتال وكان الله قوی عزیزہ کی آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ اذان دیں۔ زہر کی نماز اسی طرح پڑھائی جیسے عموماً پڑھاتے تھے، پھر عصر کی نماز اسی طرح پڑھائی جیسے روزمرہ پڑھایا کرتے تھے، پھر مغرب کی نماز جیسے عموماً پڑھایا کرتے تھے آپ نے اسی طرح پڑھائی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آنظر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن نماز ایسی کرائی ہے جس میں آدھی نماز تھی وہ، یعنی دو رکعتوں کی بجائے ایک رکعت، اور صحابہ کرام کو حکم دیا کہ وہ باری باری آئیں اپنے ہتھیار رکھ دیں تھوڑی دیر کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ لیں۔ وہ نماز پڑھ کے پھر واپس چلے جاتے تھے اور وہاں باقی رکعت اپنی اکیلی پوری کر لیا کرتے تھے، اور اس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوفناک جنگ کے دوران بھی نماز کا بہت خیال کیا۔ صحابہ کے ساتھ آپ کی جو محبت تھی یہ اس کی علامت ہے۔ آپ پسند نہیں کرتے تھے کہ یہ فوت ہو جائیں، لڑائی میں شہید ہو جائیں اور ان کو میرے پیچھے نماز پڑھنے کی حسرت رہے، چنانچہ ان کو یہ موقع مل گیا کہ آن حضور کے پیچھے انہوں نے نماز پڑھی۔ ایک موقع پر حضرت عباس کی روایت ہے کہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے کہ آپ کو خبر پہنچی کہ مشرکین یہ باتیں کر رہے ہیں کہ صحابہ کی چال سے لگتا ہے کہ کمزور پڑ گئے ہیں۔ اس پر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ تیز چل کر طواف کیا کریں اور مشرکین سے اپنی قوت کا اظہار کریں۔ ابن اسحاق بیان کرتے ہیں ایک شخص حضرت براء رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ اے ابو عمارہ، کیا تم حنین کے دن بھاگ گئے تھے؟ انہوں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھاگے، اپنے بھاگنے کی بات چپ چپ کر گئے، بیچ میں گول کر گئے اور یہ بات کہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھاگے تھے۔ ابو سفیان بن حارث آپ کے خچر کو پکڑے ہوئے چل رہے تھے، آپ نیچے اترے اور صحابہ کو یہ کہتے ہوئے آواز دی ان نبی اللہ کذب ان ابن عبد المطلب، کہ میں نبی ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اب یہ بڑی شان کی بات تھی کہ جب صحابہ کے پاؤں اکڑ گئے تھے اور تیزی سے چاروں طرف سے بھاگے جا رہے تھے، اس وقت آپ نے دشمن کو اپنی طرف متوجہ کر لیا اور کہا میرے خاطر تم سب لڑ رہے ہو تو میں تو یہاں ہوں، اس لیے اب مارنا ہے تو آؤ میری طرف آؤ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہم نزل نصرک، کہ اللہ ہماری نصرت فرما۔ حضرت براء کہتے ہیں کہ جب شدید جنگ ہوتی تھی تو ہم رسول اللہ کے پاس سنا دیتے تھے اور ہم میں سے سب سے بہادر وہ ہوتا تھا جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صف میں ہوتا تھا۔ ما قدر اللہ کا قدر ہی ان اللہ القوی العزیز، انہوں نے اللہ کی ویسے قدر نہ کی جیسا اس کی قدر کا حق تھا، یقین اللہ بہت طاقتور اور کامل غلبے والا ہے۔ حضرت امام راضی فرماتے ہیں یہاں صفت قوی سے مراد یہ ہے وہ کسی بھی کام کرنے سے عاجز نہیں اور اسے کسی کام میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جن لوگوں کو تم خدا بنائے بیٹھے ہو وہ تو ایسے ہیں اگر سب مل کر ایک مکھی پیدا کرنا چاہیں تو کبھی پیدا نہ کر سکیں، اگر جو دوسرے کی مدد بھی کریں ایک دوسرے کی مدد بھی کریں، بلکہ اگر مکھی ان کی وہ چیز چھین کر لے جائے تو انہیں طاقت نہیں کہ وہ مکھی سے چیز واپس لے سکیں، ان کے پرستار عقل کے کمزور اور وہ طاقت کے کمزور ہیں. کیا خدا ایسے ہوا کرتے ہیں؟ خدا تو وہ ہے کہ سب قوتوں والوں سے زیادہ قوت والا اور سب پر غالب آنے والا ہے. نہ اس کو کوئی پکڑ سکے اور نہ مار سکے. ایسی غلطیوں میں لوگ پڑتے ہیں, وہ خدا کی قدرت نہیں پہچانتے اور نہیں جانتے کہ خدا کیسا ہونا چاہیے. ایک اور موقع پر حضرت مسلم علیہ السلام نے فرمایا, یاد رکھو کہ ہر ایک چیز خدا تعالیٰ کی آواز سنتی ہے, اور ہر ایک چیز پر خدا تعالیٰ کا تصرف ہے, اور ہر ایک چیز کی تمام ڈوریاں خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں. اس کی حکمت ایک بے انتہا حکمت ہے جو ہر ایک ذرے کی جڑ تک پہنچی ہوئی ہے, اور ہر ایک چیز میں اتنی ہی خاصیتیں ہیں جتنی اس کی قدرتیں ہیں. جو شخص اس بات پر ایمان نہیں لاتا وہ اس گروہ میں داخل ہے, وہ ما قدر اللہ حق قدر ہی. اور چونکہ انسان کامل مظہر رقم تمام عالم کا ہوتا ہے, اس لیے تمام عالم اس طرف وقتاً فوقتاً کھینچا جاتا ہے, اور روحانی عالم کا ایک عنکبوت ہوتا ہے, اور تمام عالم اس کی تاریں ہوتی ہیں, اور خوارق کا یہی سلسلہ ہے. حضرت مسیح علیہ السلام والسلام یہ فرمایا کرتے تھے کہ ہر چیز کے اندر جتنا لوٹ کے چلے جاؤ اور نظر آتا جائے گا, اور نئی سے نئی دنیا میں دریافت ہوتے جائیں گے. ایک ذرے کا بھی صحیح سر معلوم نہیں ہو سکتا. وہ عجیب شان میں خدا تعالیٰ کی کہ نہ اس کی باریکی کی کوئی انتہا ہے, نہ اس کی بڑائی کی کوئی انتہا ہے. کائنات کو دیکھیں, اتنی وسیع ہے کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اور اگر ذرے کا دیگر چیز چیریں تو ہر ذرے کے اندر مزید دنیائیں نظر آتی چلی جائیں گی. پھر حضرت مسلم علیہ السلام فرماتے ہیں, اور ہر ایک جو زندہ رہے گا دیکھ لے گا کہ آخر خدا غالب ہوگا. دنیا میں ایک نذیر آیا اور دنیا نے اسے قبول نہ کیا, لیکن خدا اسے قبول کرے گا اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کر دے گا. وہ خدا جس کا قوی ہاتھ زمینوں اور آسمانوں اور ان سب چیزوں کو جو ان میں ہیں تھامے ہوئے ہے, وہ کب انسان کے ارادوں سے مغلوب ہو سکتا ہے؟ اور آخر ایک دن آتا ہے اور وہ جو فیصلہ کرتا ہے, بس صادقوں کی یہی نشانی ہوتی ہے کہ انجام انہی کا ہوتا ہے. خدا اپنی تجلیات کے ساتھ ان کے دل پر نازل نزول کرتا ہے, بس کیوں کر وہ عمارت منظم ہو سکے جس میں وہ حقیقی بادشاہ فرو کش ہوتے ہیں. ٹھٹھا کرو جس قدر چاہو, گالیاں دو جس قدر چاہو, اور اظہار اور تقریب دہی کے منصوبے سوچو جس قدر چاہو, اور میرے استحصال کے لیے ہر ایک قسم کی تدبیریں اور مکر سوچو جس قدر چاہو. پھر یاد رکھو کہ ان قریب خدا تمہیں دکھا دے گا کہ اس کا ہاتھ غالب ہے. نادان کہتا ہے میں اپنے منصوبوں سے غالب ہو جاؤں گا, مگر خدا کہتا ہے کہ اعلانتی دیکھ, میں تیرے سارے منصوبے خاک میں ملا دوں گا. میرا بھی ایک شعر تھا کہ خدا بڑا دے گا خاک ان کی, کرے گا رسوائے عام کہنا. یہ جو بگولے اٹھ رہے ہیں مخالفت کے, اللہ تعالیٰ ان کی خاک اڑا دے گا اور ان کو رسوائے عام کرے گا. اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک الہام میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, 1894 کا, انی ماں کا ایسو ماں کن تھا, وہ ناصروں کا, وہ بدھوں کا لازم ہوں, وہ اقوا وہ امر نہیں ان ادو الخل کا فرقان و دین خیر البرا. تو جہاں بھی ہو میں تیرے ساتھ ہوں, میں تیری مدد کروں گا, اور میں ہمیشہ کے لیے تیرا چارہ اور سہارا اور تیرا نہایت قوی بازو ہوں. اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کو قرآن اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی طرف دعوت کروں. پھر 1903 ہی کا ایک اور انعام ہے, اطعام اللہ فلا تستعجلوه بشارة تلقاها النبيون ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون انه قوی عزیز وانه غالب على امره ولكن اکثر الناس لا يعلمون انما امره اذا اراد شان ان يقول له كن فيكون. خدا کا امر آ رہا ہے بس تم جلدی مت کرو, یہ خوشخبری ہے جو قدیم سے نبیوں کو ملتی رہی ہے. خدا ان کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں, یعنی ادب و حیا اور خوف الہی کی پابندی ہے. پابندی سے ان ذمی راہوں کو چھوڑ دیتے ہیں جن میں معصیت اور نافرمانی کا گمان ہو سکتا ہے, اور دلیری سے کوئی قدم نہیں اٹھاتے بلکہ ڈرتے ڈرتے کسی فعل یا قول کی بجا لانے کی قصد کرتے ہیں. اور خدا ان کے ساتھ ہے جو ان کے ساتھ جو اس کے ساتھ اخلاص اور اس کے بندوں سے نیکی بجا رہتے ہیں. وہ قوی اور غالب ہے, وہ ہر ایک عمر پر غالب ہے, مگر اکثر لوگ نہیں جانتے. جب وہ ایک بات کر چاہتا ہے تو کہتا ہے ہو جا, بس وہ بات ہو جاتی ہے. کن فیکون کا مطلب ہے کہ وہ کن کہتا ہے تو وہ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور مکمل ہو کر رہتی ہے. اب یہ خیال یہ فوراً ہو جاتی ہے, یہ غلط خیال ہے. اب دیکھو زمین, جب زمین آسمان بنائے گئے تو اللہ تعالیٰ نے کون کہا, تو زمین بننا شروع ہو گئی تھی یا کائنات بننا شروع ہو گئی تھی, مگر اس کو تکمیل میں بلین سال لگے ہیں. تو کون فیکون کا یہ مطلب ہے کہ کہتا ہے ہو جا تو ہونا شروع ہو جاتی ہے اور ہو کر رہتی ہے. حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مجھے بتایا گیا ہے کہ ملک میں بہت تکلیف پھیل گئی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنا ایک قوی ہاتھ دکھائے گا, اسی کے نتیجے میں ملک میں تعاون پھیلے گی. ویلو یوم زمین, کئی نشان ظاہر ہوں گے, کئی بھاری دشمنوں کے گھر ویران ہو جائیں گے اور دنیا کو چھوڑ جائیں گے. ان شہروں کو دیکھ کر رونا آئے گا, تو قیامت کے دن ہوں گے زبردست نشانوں کے ساتھ ترقی ہوگی. اب جب تعاون پھیلا ہے تو اس سے دشمنوں کے گھر اجڑ گئے تھے اور اتنے زیادہ بربادی آئی کہ جو مخالفین تھے ان کے قبر ان کے مردوں کو دفنانے کے لیے کوئی نہیں ملتا تھا. صرف احمدی تھے جن میں ضرورت تھی کہ وہ خدا تعالیٰ کی حفاظت میں ہیں اور وہ ان کی لاشیں دفن کرتے تھے. تو اس تعاون کے نشان سے کثرت سے پھر احمدیت پھیلی ہے. میں نے حساب لگایا تھا جس کثرت سے احمدیت تعاون کے زمانے میں پھیلی ہے کسی اور زمانے میں اتنی کثرت سے نہیں پھیلی. بعض دفعہ اسی ڈاک آیا کرتی تھی بیچوں کے لیے کہ ڈاکیے کو کئی دو تین پھیرے لگانے پڑتے تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل تھا کہ یہی تعاون حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تائید میں آئی, اور جیسا کہ آپ نے فرمایا تھا میرے گھر میں ایک چوہا بھی نہیں ملے گا. ہمارا گھر جو ہندوؤں کے گھر کے ساتھ تھا وہاں بہت چوہے ہوا کرتے تھے, لیکن تعاون سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں ایک چوہا بھی نہیں مرا. ایک دفعہ مولوی محمد علی صاحب کو یہ وہم ہو گیا, وہم کیا یقین تھا کہ ان کو تعاون ہو گیا ہے, گٹھلی میں نکل آئی تھی اور شدید درد تھا, یہاں تک کہ وہ سمجھے تھے کہ اب موت قریب ہے. حضرت خلیفۃ المسیح اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے ہر علاج کر دیکھا مگر کوئی پیش نہ گئی. تب حضرت وسیم عبد الصلاۃ والسلام کو اطلاع کی گئی کہ مولوی محمد علی صاحب موت کے قریب ہیں. آپ آئے اور آ کر مولوی محمد علی صاحب کے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور کہا سب کا تو کوئی نشان نہیں, ہم نشان بھی نہیں. مولوی محمد علی صاحب نے دیکھا تو ہاتھ لگا کے واقعی کوئی تب نہیں رہا تھا. وہ اٹھ کے بیٹھ گئے اور اللہ تعالیٰ شکر ادا کیا. اور مسیح محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے حق میں تعاون میں جو نشانات دکھائے ہیں وہ لامحدود ہیں.
एक 18 जनवरी 1908 का ऐलान है, ये पेशगोई की आखिरी हद है। इन्ना रब्बी कवीउन अजीज, ये पेशगोई की आखिरी हद है। इन्ना रब्बी कवीउन अजीज, वो वादा टलेगा नहीं जब तक खून की नदियाँ चारों तरफ से चारों तरफ न बह न जाए। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं खुदा से, ऐ मेरे काज़े खुदा, मेरी आजाना दुआएं सुन ले और इस कौम के कान खोल दे, और हमें वो ताकत दिखा जो बातिल मबूदों की परस्तिश से बाज आ जाए, और ज़मीन पर तेरी परस्तिश इखलास से की जाए, और ज़मीन तेरे रास्त बाजों और मुवाहिद बंदों से ऐसी भर जाए जैसा कि समंदर पानी से भरा हुआ होता है, और तेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज़मत और सच्चाई दिलों में बैठ जाए। है मेरे क़ादिर खुदा, मुझे तब्दीली दुनिया में दिखा और मेरी दुआएं कबूल कर, जो हर यक ताकत और कुव्वत तुझको है। ऐ क़ादिर खुदा, ऐसा ही कर। आमीन तुम्मा आमीन व आख़िर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब इराक की जंग के मुतालिक लोग मुझसे पूछते हैं कि अहमदियों को क्या करना चाहिए। एक तो अहमदियों को माली इमदाद अपने एमनेस्टी के ज़रिए रू भिजवानी चाहिए, क्योंकि बहुत मुसीबत में लोग मुबतला हैं। और जहाँ तक दुआ का ताल्लुक है, एक दुआ में अल्लाह ताला बयान फरमाता है, अल्लाहुम्मा मज़्ज़िकुम कुल्ला मुमज़्ज़िकिन व साहिकुम तस्हीफा, कि अल्लाह उनको टुकड़े टुकड़े कर दे, पारा पारा कर दे और उनके पीस क्या कर दे। एक और दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्ना नज़ुरुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ुबिका मिन शुरूरिहिम। तो ये दुआएँ करें, लेकिन याद रखें कि इन लोगों में भी खुदा के नेक बंदे मौजूद हैं और वो इराक़ से हमदर्दी रखते हैं, इराक के मुसलमानों से। पर जितनी रैली निकल रही हैं उनमें कसरत के साथ गैर मुस्लिम शामिल होते हैं, ईसाई शामिल होते हैं, और वो इराक़ के साथ यकजहती और हमदर्दी का इजहार करते हैं, तो वो हमारी बदुआओं के मुस्तक नहीं हैं। अल्लाह ताला वो हमारी दुआओं के सजावार नहीं हैं। अल्लाह उनको बचाए इस आफत से, और जो उनमें से ज़ालिम हैं उन्हें तो पकड़े। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له